سنیچر 22 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ امریکی فضائی کارروائی میں 16 افغان فوجی ہلاک، اور طالبان نے تصدیق کی کہ ان کے امیر کا بیٹا ایک خود کش حملے میں شامل ہوا۔ طالبان اس سے کیا حاصل کریں گے؟
طالبان کو یہ امید ہے کہ یہ ان کے مورال پر مثبت اثر کرے گا، اور دوسری امید یہ ہے ان کی کہ یہ ریکروٹمنٹ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ جنوبی افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ہلمند صوبے میں امریکی جہازوں کی کارروائی میں 16 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ امریکی جہاز نیٹو مشن کا حصہ تھے جو طالبان کے خلاف لڑائی میں افغان فوج کی مدد کر رہے تھے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبید ملک۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ اس وقت ہوا جب افغان سیکیورٹی فورسز گرشک ضلع میں ایک گاؤں میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کر رہی تھی۔ نیٹو نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے، لیکن جانی نقصان کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کے بیٹے اسی علاقے میں جمعرات کے روز ایک افغان فوجی اڈے پر خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی۔
نیٹو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ فضائی حملے میں ہلاکتوں کے واقعے سے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے کہا ہے کہ وہ 4 ارب ممالک کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی بھی حل نکالتے ہوئے قطر کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ تفصیلات جانیے سبا ناز سے۔
سفارتی بحران شروع ہونے کے بعد عوامی سطح پر اپنے پہلے خطاب میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کا کہنا تھا کہ کسی بھی حل کا انتخاب کرتے ہوئے قطر کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں قطر کے امیر نے ملک کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی مہم کی سختی سے مذمت کی اور اپنے لوگوں کی برداشت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک قطر کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، وہ ان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتوں کے درمیان سیاسی مسائل سے عوام کو آزاد کیا جائے۔
اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کے عہدے سے مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے نئے کمیونیکیشن ڈائریکٹر کی تعیناتی پر خوش نہیں تھے۔ شان سپائسر کی جگہ وال اسٹریٹ سے منسلک اینتھنی سکارموچی لیں گے۔ فاکس نیوز کو دیے ہوئے انٹرویو میں شان سپائسر کا کہنا تھا،
I just think it was in the best interest of our communications department, of our press organization,
وہ کہہ رہے ہیں کہ شعبہ اطلاعات اور پریس آرگنائزیشن کے بہترین مفاد میں تھا کہ ایک ہی کام کے لیے بہت سے افراد مخصوص نہ ہوں۔ یہاں موجود ٹیم صدر کے ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے سخت محنت کرتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرکزی عہدہ ہو۔ اعلیٰ سطح پر کئی افراد کی موجودگی سے پیچیدگی بڑھتی ہے۔ شان سپائسر نے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں 6 ماہ تک اس عہدے کے فرائض انجام دینے سے متعلق کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں ملازم لڑکے کے قتل کے الزام میں رکن پنجاب اسمبلی شاہجہاں کی بیٹی نے انسداد دہشت گردی سے مزید 8 دن کی عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ تفصیل جانیے عمر دراز سے۔
خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہجہاں کی بیٹی فوزیہ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری اس ماہ کی 20 تاریخ کو ختم ہونے کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ایس پی سٹی عادل میمن نے بی بی سی کو بتایا کہ فوزیہ بی بی کے خلاف درج قتل کے مقدمہ میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے انسداد دہشت گردی سے 28 جولائی تک عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اس دوران ان کو پولیس کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا، جو تاحال نہیں ہو پایا۔ فوزیہ بی بی پر 16 سالہ گھریلو ملازم اختر علی کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔
اسرائیل کی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں جھڑپوں کے بعد چاقو سے حملوں کے واقعات میں 3 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب ایک بستی میں 3 اسرائیلی شہریوں کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسرائیلی شہری پر ہلامش میں حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ حملے یروشلم کے مقدس مقام پر نئے سیکیورٹی انتظامات کیے جانے پر اسرائیلی فوج کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں کے بعد ہوئے ہیں۔ ان جھڑپوں میں 3 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ حرم الشریف میں میٹل ڈیٹیکٹر لگائے جانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تمام رابطے ختم کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل دو اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد مزید سیکیورٹی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے ترجمان اور کوئٹہ شورا نے تصدیق کی ہے کہ امیر ملا ہبت اللہ اخنزادہ کے ایک بیٹے نے جمعرات کو جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں خودکش حملہ کیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور کوئٹہ شورا کے ایک ممبر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خودکش حملہ امیر ہبت اللہ خان کے 20 برس کے بیٹے عبد الرحمان خالد نے کیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عبید ملک۔
ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ خالد کو خودکش حملہ کرنے کی تربیت دی گئی تھی اور وہ گزشتہ 3 ماہ سے اپنی باری کے انتظار میں تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امیر ہیبت اللہ اخنزادہ کو خودکش حملے کے بارے میں علم تھا اور وہ اس فیصلے سے متفق تھے۔ ذرائع کے مطابق اخنزادہ کی اپنے بیٹے خالد سے 3 ماہ قبل آخری ملاقات ہوئی تھی، تاہم اس خبر کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی ہے۔ جمعرات کو ہلمند میں رشق کے علاقے میں طالبان نے افغان نیشنل آرمی کی کئی چیک پوسٹوں پر حملے کیے تھے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان حملوں کو پسپا کر دیا تھا۔ گرش کے پولیس کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کو ہونے والے خودکش حملے میں دو افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 11 زخمی ہوئے تھے، تاہم دیگر ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں 8 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے جنوبی افغانستان کے مرکزی ترجمان قاری یوسف احمدی کے حوالے سے بتایا ہے کہ عبد الرحمان خالد کی عمر 23 سال تھی اور ان کو حافظ خالد کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ خودکش حملہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے علاقے گرشک میں کیا گیا۔ عبد الرحمان نے بارود سے بھری گاڑی فوجی اڈے میں اڑا دی تھی۔ ترجمان کے مطابق عبد الرحمان خودکش بمبار بننے کی خواہش رکھتا تھا اور گزشتہ جمعرات کو انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے گزشتہ جمعرات کو 3 گاڑیاں جو افغان فورسز سے چھینی ہوئی تھیں فوجی اڈے کی چیک پوسٹ پر اڑا دی تھیں۔ سینئر طالبان رہنما نے دعویٰ کیا کہ اس سے قبل سابق طالبان امیروں کے کئی رشتہ داروں نے خودکش حملے کیے ہیں، لیکن ملا اخنزادہ پہلے امیر ہیں جن کے بیٹے نے خودکش حملہ کیا ہے، تاہم افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں اور اس وقت پر اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ اس حملے میں ملا ہیبت اللہ کا بیٹا ہلاک ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ہلمند میں لڑائی میں شدت آئی ہے۔ ہلمند کے زیادہ تر علاقے پر طالبان کا کنٹرول ہے اور طالبان لشکر گاہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے، لیکن افغان فورسز اور امریکی فضائیہ نے ان کو دارالحکومت لشکر گاہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ صوبہ ہلمند میں حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی کاروائی میں 16 افغان پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ ہلمند کے علاقے گرشک میں پیش آیا۔ افغان پولیس نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ امریکی بمباری میں پولیس اہلکار اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ گرشک میں ایک گاؤں میں طالبان کے خلاف کاروائی کر رہے تھے۔ نیٹو نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ فرینڈلی فائر میں کتنے افغان پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں گے۔
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ہلمند میں افغان سیکیورٹی فورسز کی ہلاکت واشنگٹن اور کابل کے تعلقات کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے۔
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکی فوج نے غلطی سے افغان افواج یا پولیس پر حملہ کیا ہے اور ان کو مارا ہے، لیکن یہ ٹائم بہت سینسٹیو اس لیے ہے کہ ہلمند میں پہلے سے صورتحال کافی خراب تھی اور اسی گروپ نے طالبان کا ایک بڑا حملہ پسپا کیا تھا، تو یہ آپس میں بیٹھے تھے کہ پلان کرے اور اس کے بعد اس پر سوچے کہ کس طرح طالبان کو اور پیچھے دھکیل دے، تو اسی وقت یہ حملہ ہوا۔ تو کم از کم اس آپریشن پر تو ضرور اثر پڑے گا، کیونکہ اس گروپ میں دو اہم کمانڈرز بھی تھے افغان پولیس کے جو طالبان کے ساتھ لڑائی میں کافی تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن ہلمند میں افغان فورسز کی تعداد تقریباً 18,000 ہے،
اچھا،
تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا گروپ بنتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ہلاکتیں ہوئیں افغان فورسز کی، تو دوسری طرف طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے امیر ہبت اللہ کے بیٹے عبد الرحمن نے افغان فوج کی ایک پوسٹ پر خودکش حملہ کیا ہے، آپ اس حملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
تو ملا ہبت اللہ کے بیٹے نے اسی جگہ پر حملہ کیا تھا جہاں پر امریکیوں نے 16 افغان پولیس کو مارا غلطی سے۔
اچھا،
اصل میں یہ ایک گاڑی میں سوار تھے، کہا جاتا ہے کہ 3 حملہ آور تھے خودکش، اور ان میں ایک ملا ہبت اللہ کا بیٹا تھا۔
اچھا،
تو انہوں نے پولیس کے گروپ پر حملہ کیا اور کچھ کو مارا، کچھ کو زخمی کیا، اور ملا ہبت اللہ کا بیٹا خود اس میں مر گیا۔
عموماً طالبان کے امیر یا ان کے بیٹے اس طرح کے حملوں میں خود نہیں شامل ہوتے، تو طالبان اس حملے کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
طالبان کے بننے کے بعد یہ تیسرا امیر ہے ملا ہبت اللہ، تو اس سے پہلے جو امیر تھا ملا اختر منصور وہ تو خود مارا گیا ایک اچھا امریکی ڈرون حملے میں پاکستان کے بلوچستان صوبے میں، اور جو پہلا امیر تھا ملا عمر وہ بھی مختلف رپورٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بیماری سے مرا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ طالبان کے جو مڈ لیول کمانڈرز ہیں وہ تو خود جھگڑے میں جنگ میں جاتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار بھی لڑتے ہیں۔ ملا جلال الدین حقانی کے 4 بیٹے پچھلے 15 سالوں میں مارے گئے ہیں، ایک پاکستان میں مارا گیا اور 3 افغانستان کے اندر مارے گئے، تو اس قسم کی مثالیں ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ طالبان کا جو سپریم لیڈر ہے ان کا بیٹا اس قسم کے حملے میں مر گیا۔ تو طالبان کو یہ امید ہے کہ یہ ان کے مورال پر مثبت اثر کرے گا، اور دوسری امید یہ ہے ان کی کہ یہ ریکروٹمنٹ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اس کو استعمال کریں گے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جائیں، تو ایک پروپیگنڈے کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے، اور زیادہ فائدہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ فائٹرز ہیں ان کی جو جنگجو ہے ان کے مورال پر مثبت اثر کرے گا۔
یہ بتائیے کہ اگر یہ جنگ واقعی مزید شدت اختیار کرتی ہے تو افغان فورسز کس حد تک تیار ہیں؟
افغان فورسز تو پچھلے 2-3 سالوں سے تقریباً اکیلے لڑ رہے ہیں، کیونکہ بیرونی افواج کی تعداد بہت کم ہوئی ہے، تقریباً اب 13,000 کے لگ بھگ بیرونی افواج ہے افغانستان میں، اور باقی ساری جو لڑائی ہے وہ افغان فورسز کرتی ہیں
جی،
لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کیجولٹی ریٹس افغان فورسز کی بہت بڑھ گئی ہیں۔
اچھا،
تو اگر لڑائی پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیجولٹی ریٹس افغان فورسز کی اور بھی بڑھیں گی، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن اگر امریکی افواج آتی ہیں اور ہوائی بمباری زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے کافی ریلیف ملے گا پھر افغان فورسز کو، لیکن وہ اصل میں اسٹریٹجی ان کی یہ ہوگی کہ طالبان پر پریشر بڑھایا تھا کہ افغان فورسز کو کچھ ریلیف ملے اور جو ایئر آپریشنز ہے وہ بھی بڑھ جائے تاکہ طالبان کو اس طریقے سے کمزور کیا جائے، کیونکہ زمینی لڑائی میں افغان فورسز کی کیجولٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایئر آپریشنز میں پھر طالبان کی کیجولٹی زیادہ ہوتی ہے اور ان پر پریشر بڑھتا ہے۔
یہ تھے بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی۔ ایک طرف افغانستان میں ہلاکتیں ہوئیں اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھجوائے جانے والے امدادی فنڈ کی ادائیگی روک دی گئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اس کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سے منسلک تجزیہ کار خادم حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر پاکستان کے تعلقات افغانستان سے بھی خراب ہوں اور امریکہ سے بھی خراب ہوں تو یہ خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے۔
دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اور اس کا جو مواد ہے، جو خارجہ پالیسی، جو پالیسی ہے اور پالیسی بنانے کا طریقہ کار ہے، ان دونوں میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ خطے کی صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تو چار میں سے تین ممالک کے ساتھ باقاعدہ ایک تنازع کی، تصادم کی صورتحال ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح مشرق وسطی میں بھی مسلسل پاکستان کے حوالے سے بد اعتمادی کی فضا موجود ہے۔ تو اس بنیاد پہ دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے اندر اور خطے میں بعض اور ممالک بھی پرائیویٹ یا شخصی ملیشیا کا استعمال خارجہ پالیسی کے لیے بنیادی وجہ تنازع ہے، اگر اس میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں تو شاید پھر پاکستان خطے کے ممالک کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ بھی تعلقات میں توازن پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ دہشت گردی کے حوالے سے اور انتہا پسند اور پرتشدد انتہا پسند کے حوالے سے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف بڑھے گا۔ یہی میرا خیال ہے کہ بہتر راستہ ہے پاکستان کے لیے۔
اچھا، آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا، لیکن اگر پاکستان کو امریکہ کی طرف سے تنہا کیا جاتا ہے تو افغانستان اور خطے میں جو دہشت گردی ہے، جو یہ خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس کا مقابلہ ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ مقابلہ دہشت گردی کے حوالے سے بنیادی طور پہ تین چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جو دہشت گردی کا پرتشدد انتہا پسندی کا بیانیہ ہے، اس بیانیہ کا متبادل کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے خلاف جس کائنیٹک فورس کے استعمال کرنے کا ایک پورا دائرہ ہے، دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں ارتباط یا وہ مربوط کیسے ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے، یعنی جو پرتشدد انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اس کی ریکروٹمنٹ، رصد اور اس کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ان کو کہاں تک نقصان پہنچ سکتا ہے تاکہ وہ ریاستوں کے خلاف یا سماج کے خلاف اقدامات نہ کر سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کائنیٹک فورس کا استعمال ہے یا جو فوجی طاقت کا استعمال ہے، اس میں وہ مہنگا ہو جائے گا شاید امریکہ کے لیے بھی اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی، اگر پاکستان اس میں مسلسل رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے۔
اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ذکر کریں تو جو سرد مہری آج کل نظر آ رہی ہے، اس کا دونوں ممالک پر کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، دونوں ممالک پہ تو بالکل واضح اثرات یہ ہوں گے کہ تجارت میں کمی واقعہ ہوگی، جس سے پاکستان کو زیادہ، کیونکہ یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، یہ لینے والوں میں سے ہے، تو اس کو زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے معاشی طور پہ۔ امریکہ کے لیے خطے کے ممالک میں جو توازن پیدا کرنے کی سیاست ہے، اس میں مشکل پیدا ہوگی، اور شاید جو آسان راستے ہیں، آسان راستے جو پاکستان سے گزرتے ہیں، اس میں مشکل پیدا ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ پرتشدد انتہا پسندی کی بات ہے یا جوہری اسلحے کی بنیادی بات ہے اور خطے کے مالک کے ساتھ توازن کی بات ہے، اور اس میں جو مختلف اور مثلا روس اور چین کا ایک عامل موجود ہے، اس میں جب تک کہ پالیسی ساز پاکستان کے اندر توازن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس صورتحال سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ صورت اس صورت میں ممکن ہے، وہ جو توازن پیدا کرنے کی صورتحال اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ منتخب پارلیمان یہ پالیسیاں بنائیں تاکہ وہ لوگوں کی اسپریشنز یا لوگوں کی تمناؤں یا ان کی ضروریات کے مطابق ہوں۔
یہ تھے باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سے منسلک تجزیہ کار خادم حسین۔ طالبان نے تصدیق کی ہے کہ گروہ کے امیر ملا اخندزادہ کے بیٹے نے ہلمند میں خودکش حملہ کیا ہے۔ یہ خبر اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بھی ہے. اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں. اور تجزیے پر مبنی ایک کالم, کیا افغان فوج طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہے, یہ بھی ویب سائٹ پر لگا ہوا ہے, ضرور پڑھیے. اور اب ذکر کرتے ہیں خلیجی ممالک اور قطر کے درمیان جاری تنازع کا. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی نے کہا ہے کہ وہ 4 عرب ممالک کی جانب سے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تاہم قطر کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ واشنگٹن دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے قطر کی طرف سے کی جانے والی کوششوں سے مطمئن ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
قطر کا بحران شروع ہونے کے بعد عوامی سطح پر اپنے پہلے خطاب میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے اپنے ملک کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی مہم کی سختی سے مذمت کی اور عوام کی برداشت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب عوام کو حکومتوں کے درمیان سیاسی مسائل سے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانے کو تیار ہیں, لیکن قطر کی خود مختاری کا احترام ضروری ہے. ان کے خطاب سے قبل ہی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ امریکہ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے مطمئن ہے.
میرے خیال میں قطری تنازع کے حل کے لیے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. امریکہ قطری حکومت کے ساتھ دہشت گردی کی مالی معاونت اور انسداد دہشت گردی کے متعدد امور پر بات چیت میں مصروف ہے, اور اس سلسلے میں قطری حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ہم ان سے مطمئن ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ ان 4 عرب ریاستوں کو زمینی منقطع رابطوں کو بحال کر دینا چاہیے.
مجھے امید ہے کہ 4 ممالک قطر کے اس اقدام کو اچھی پیش رفت قرار دیں گے اور ناکہ بندیاں ختم کرنے پر غور کریں گے جو قطری عوام پر بہت برا اثر ڈال رہی ہیں, اور یہ اقدام 4 ممالک کے لیے ایک اچھی علامت ثابت ہوگا.
گزشتہ دنوں قطر کا بائیکاٹ کرنے والے سعودی عرب کی قیادت میں 3 عرب ممالک نے گزشتہ ماہ پیش کیے جانے والے 13 مطالبات پر مزید اصرار کرنے کی بجائے نرمی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے 6 وسیع اصول پیش کیے تھے. اقوام متحدہ میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین اور مصر کے سفارتکاروں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ اب وہ ان 13 مطالبات کی بجائے 6 وسیع اصولوں پر عمل چاہتے ہیں, جن میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مقابلہ کرنے کے عزم اور ان کی ترغیب دینے کو روکنا شامل ہے. اس حوالے سے قطر کی جانب سے براہ راست تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا, تاہم قطر اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے. سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے پیش کیے گئے ان مطالبات میں ٹی وی چینل الجزیرہ کی بندش بھی شامل تھی. الزام یہ تھا کہ الجزیرہ شدت پسندوں کے منصوبوں کو آگے پھیلاتا ہے, سعودی عرب کے خلاف لڑنے والے حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے اور سعودی عرب کے اندرونی رینکس کو توڑنے کی کوشش کر چکا ہے. جبکہ الجزیرہ کے گلز ٹرینڈل کہتے ہیں,
الجزیرہ کسی گروہ, نظریے یا حکومت کا حمایتی نہیں. اس پر بہت الزامات لگائے گئے ہیں, تاہم الجزیرہ بے خوف صحافتی ذمہ داریوں کو دنیا بھر میں پیشہ وارانہ اور متوازن طریقے سے نبھاتا رہے گا.
اس سے پہلے قطر کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک قطر کا اندرونی معاملہ ہے اور قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے اور اس پر پابندیاں لگانے والے ممالک کے ساتھ اس میڈیا نیٹ ورک کی قسمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی.
اگلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے, جہاں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں ملازم لڑکے کے قتل کے الزام میں رکن پنجاب اسمبلی شاہجہاں کی بیٹی نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے مزید 8 دن کی عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہجہاں کی بیٹی فوزیہ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری اس ماہ کی 20 تاریخ کو ختم ہونے کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. ایس پی سٹی لاہور عادل میمن نے بی بی سی کو بتایا کہ فوزیہ بی بی کے خلاف درج قتل کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی تھیں, لہٰذا انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 28 جولائی تک عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس دوران ملزمہ کو پولیس کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہوتا ہے, جو تاحال نہیں ہو پایا. فوزیہ بی بی پر 16 سالہ گھریلو ملازم اختر علی کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے. فوزیہ بی بی کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات اختر علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد شامل کی گئی تھیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ 16 سالہ گھریلو ملازم کی موت تشدد اور اس کے نتیجے میں ہونے والے صدمے کے باعث ہوئی تھی۔ رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بچے کے جسم پر تشدد کے پرانے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع اوکاڑہ کے رہائشی محمد اسلم کی شکایت پر لاہور کے تھانہ اکبری گیٹ میں خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہجہاں کی بیٹی فوزیہ بی بی کے خلاف ان کے بیٹے اختر علی کو مبینہ طور پر تشدد کر کے قتل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تاہم میڈیکل کی رپورٹ آنے سے قبل ہی فوزیہ بی بی نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی، جو اس ماہ کی 20 تاریخ کو ختم ہو گئی۔ اکبری گیٹ تھانے میں درج رپورٹ کے مطابق محمد اسلم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے اختر علی اور 12 سالہ بیٹی عطیہ کو گزشتہ 4 سالوں سے خاتون رکن پنجاب اسمبلی کے گھر پر ملازمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ تاہم کچھ عرصے سے دونوں بچے گھر والوں اور خصوصاً فوزیہ بی بی کی جانب سے ان پر تشدد کیے جانے کی شکایت کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر عدالت سے استدعا کریں گے کہ فوزیہ بی بی کی ضمانت خارج کر کے انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ انہیں شامل تفتیش کیا جا سکے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ لائٹس،
کیمرا، ایکشن، میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے امریکی ساتھی راجیو رام کے ہمراہ ہال آف فیم ٹینس چیمپئن شپس کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹائٹل کی جیت کے لیے آج ان کا مقابلہ آسٹریلین پیئر میٹ ریڈ اور جان سمتھ سے ہے۔ سیمی فائنل میں اسام اور راجیو پر مشتمل جوڑے نے سیم گروتھ اور لینڈر پائز کو 4-6, 7-6 اور 11-9 سے شکست دی۔ ادھر کرویشیا میں ہونے والے اے ٹی پی ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں بیلجیم کے ڈیوڈ کافن، اٹلی کے فیبیو فونینے اور جمہوریہ چیک کے جیری ویزلی اپنے اپنے میچوں میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کل انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کی ٹیم ٹائٹل کی جیت کے لیے پر امید ہے، جس نے اس ٹورنامنٹ میں مسلسل 6 میچ جیتے ہیں۔ البتہ ابتدائی میچ میں انڈیا نے انگلینڈ کو ہرایا تھا۔ دوسری جانب انڈیا کی خواتین ٹیم کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں دوسری بار پہنچی ہے۔ ہالینڈ میں جاری خواتین کے یورو فٹ بال چیمپئن شپ مقابلوں میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ کے درمیان ہے۔ دوسرے میچ میں فرانس اور آسٹریا کی خواتین فٹ بال ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اولمپک چیمپئن یوسین بولٹ نے موناکو میں ہونے والی ڈائمنڈ لیگ میں 100 میٹر کی دوڑ جیت لی ہے۔
Also running strongly into the closing stages. Isaiah Young challenging in the closing stages. 9.95
یہ فاصلہ انہوں نے 9.95 سیکنڈز میں طے کیا۔ ٹور دی فرانس سائیکل ریس میں 20ویں مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 19ویں مرحلے کے اختتام پر برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم نے 23 سیکنڈز کی برتری حاصل کی اور اب ان کی نگاہیں مسلسل چوتھی بار ٹور دی فرانس ٹائٹل کی جیت پر ہیں۔ برطانیہ میں جاری گولف اوپن چیمپئن شپ کے تیسرے دن امریکہ کے جارڈن سپتھ کی 6 انڈر پار سکور کے ساتھ برتری برقرار ہے۔ فٹ بال کلب چیلسی نے 60 ملین پاؤنڈز کے ریکارڈ معاوضے پر ریال میڈرڈ کے اسٹرائیکر الویرو موراٹا کی خدمات 5 سال کے لیے حاصل کر لی ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن موضوعات میں دلچسپی لی جا رہی ہے۔ رجنیش کمار کا کالم، کیا انڈیا نے تبت کے معاملے میں غلطی کی، کافی پڑھا جا رہا ہے، اور بالی ووڈ میں گوری رنگت کا دبدبہ برقرار ہے، یہ بھی کافی مقبول ہے۔ سیربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ہلمند صوبے میں امریکی جہازوں کی ایک کارروائی میں غلطی سے 16 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ کے بیٹے جمعرات کے روز ایک افغان فوجی اڈے پر خودکش حملہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس میں اصرار کیا ہے کہ انہیں معافی دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ ان کی یہ ٹویٹس ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اپنے یا اپنے خاندان کے افراد کی روس سے ساز باز ثابت ہونے کی صورت میں معافی دینے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں جھڑپوں کے بعد چاقو سے حملوں کے واقعات میں 3 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش سفر۔ اسرائیل کی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں جھڑپوں کے بعد چاقو زنی کے واقعات میں 3 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب ایک بستی میں 3 اسرائیلی شہریوں کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسرائیلی شہری پر حلامش میں حملہ ہوا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں 3 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ یروشلم کے مقدس مقام پر نئے سیکیورٹی انتظامات کیے جانے پر اسرائیلی فوج کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں کے بعد یہ حملہ ہوا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ حرم الشریف میں میٹل ڈیٹیکٹر لگائے جانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام رابطے ختم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد مزید سیکیورٹی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ حلامش میں جمعے کو 4 اسرائیلیوں کو چاقو مارا گیا جب ایک شخص ایک نجی گھر میں گھس آیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 2 مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حملہ آور ایک فلسطینی نوجوان عمر العابد ہے جسے ہسپتال لے جایا گیا ہے اور اس کی حالت کے بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ فسادیوں کی جانب سے پرانے شہر کی دیواروں کے باہر پتھراؤ اور دیگر اشیاء پھینکے جانے کے بعد پانی کے کینز اور اشک آور گیس پھینکی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ان جھڑپوں کے نتیجے میں 3 نوجوان فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ جمعے کو 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں۔ حرم الشریف اسلام اور یہودیت کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہ 2 یہودی مزاروں کا مقام ہے، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ فلسطینی دھڑوں نے اسرائیل کی جانب سے مقدس مقام کے دروازے پر میٹل ڈیٹیکٹرز لگانے کے خلاف جمعے کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی اور اسلامی رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات پر شدید اعتراض کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ایسا کرنا اسٹیٹس کو کی خلاف ورزی ہے۔
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے ہمارے ہفتہ وار نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
گزشتہ بدھ کو انڈیا کی ریاست کرناٹک میں لنگایت برادری کے ہزاروں لوگوں نے ایک اجتماع میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ لنگایتزم کو ہندو مذہب کی ایک ذات کے بجائے ایک علیحدہ مذہب تصور کیا جائے۔ کرناٹک کی 6 کروڑ کی آبادی میں لنگایتوں کی آبادی 17% ہے۔ مہاراشٹر، تلنگانہ اور آندھر پردیش کے بعض علاقوں میں بھی کچھ لنگایت آباد ہیں۔ ریلی میں لنگایت برادری کے مذہبی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ لنگایتزم ایک علیحدہ مذہب ہے اور یہ کبھی بھی ہندو مذہب کی ایک ذات یا ذیلی ذات نہیں تھی۔ ریلی میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ لنگایتزم کو آئین میں ایک علیحدہ مذہب کے طور پر تسلیم کیا جائے، کیونکہ وہ تمام شرطیں پوری کرتا ہے جو ایک علیحدہ مذہب کے طور پر تسلیم کیے جانے کے لیے درکار ہیں۔ لنگایت ہندو مذہب کے بیشتر پیروکاروں کے برعکس ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں اور ان کے خدا ہندو مذہب کے ایک اہم دیوتا شیوا ہیں، جن سے مراد آفاقی طاقت یا شکتی سے ہے۔ انڈیا میں ہندوازم یا مذہب اپنے وجود کے ابتدائی دنوں سے ہی بحث و مباحثے کے لیے ہمیشہ کھلا رہا۔ اس مذہب میں ایک خدا میں یقین رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو دوسری جانب بہت سے خداؤں میں یقین رکھنے والے پیروکار بھی ہیں۔ یہیں پر ایسے بھی سادھو اور فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف کسی خدا کے وجود سے انکار کیا بلکہ دہریت کی ایک منظم تحریک چلائی اور تمام مسلمہ مذہبی تصورات کو چیلنج کیا، پھر بھی وہ ہندو مذہب میں شامل رہے۔ مورتی کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں تو بہت سے ایسے ہیں جو مورتی پوجا کے خلاف ہیں۔ مذہب کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے مذہبی عقیدے کی پرواہ کیے بغیر مذہبی عالموں کے بحث و مباحثوں اور مناظروں سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ہندوازم سے ہی آگے چل کر جین، بدھ اور سکھ مذاہب بھی بالکل الگ مذہبی تصورات کی شکل میں وجود میں آئے۔ ہندوازم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب نہیں، فلسفہ حیات ہے۔ یہ مسلسل ارتقاء میں ہے اور نئی قدروں اور نئے تصورات سے یہ خود کو وسیع کرتا گیا ہے۔ یہیں مورتی پوجا کی مخالفت ہوتی ہے اور یہیں کروڑوں لوگ اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے انتخاب میں بھی لوگ اپنی اپنی پسند کے لیے آزاد ہیں۔ درجنوں مسلک، سینکڑوں تصورات اور متعدد دیوی دیوتاؤں کے باوجود ہندوازم میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کوئی مٹھ، مندر یا کوئی مذہبی رہنما کسی کو غیر ہندو قرار نہیں دیتا، کسی کو بدعتی نہیں کہا جاتا، مسلکوں کے نام پر تشدد اور خونریزی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ کروڑوں لوگ جو ہندو مذہب چھوڑ کر چلے گئے، انہیں بھی کبھی گنہگار، منحرف یا منافق نہیں سمجھا جاتا۔ یورپ کو چھوڑ کر شاید دنیا میں بہت کم ایسے مذہبی معاشرے ہوں گے جہاں کرناٹک کی طرح ہزاروں کی تعداد میں لنگایت جمع ہو کر خود کو ہندو مذہب سے الگ قرار دیں اور انہیں کوئی برا بھلا بھی نہ کہے۔ لاکھوں دلت ہندو مذہب سے نکل کر بودھ مذہب اختیار کر چکے ہیں، لیکن ہندوازم یا ہندو مذہب کی رواداری اور تصورات کی وسعت کو اب ہندوتو کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہندوازم کے برعکس ہندوتو سیاسی مذہب ہے۔ اس کی بنیاد مذہبی تنگ نظری، منافرت اور سختگیریت کے تصور پر قائم ہے۔ وہ مختلف رنگوں کے ہندوازم کو ایک واحد رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس تصور کے تحت لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لوگوں کے رہن سہن اور کھانے پینے کے طریقوں تک کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اس فلسفے کے تحت انسانوں کو اپنوں اور غیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مذہبی قوم پرستی کی اس دور میں انڈیا کی جمہوریت ہی نہیں، ہندو مذہب کی رواداری اور اعتدال پسندی کی عظیم روایات کو بھی ابھرتی ہوئی سختگیریت اور تنگ نظری سے زبردست خطرہ لاحق ہے۔ لیکن انڈیا کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب بھی تاریخ پرستوں نے مذہبی رواداری کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ روایات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھری ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اگلی خبر کا تعلق ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو الائیار سے، جہاں ایک باپ نے اپنے بچے کو اپنے رشتہ داروں کو 15,000 روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ پولیس نے ماں کی شکایت پر بچے کو بازیاب کروایا اور بچہ خریدنے والوں اور بچے کے والد کو حراست میں لے لیا اور تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد سے صحافی حسن علی۔
عبدالغفور کمرانی نامی شخص کی بیوی نے بچے کو 4 روز قبل جنم دیا، لیکن بچے کے والد نے نومولود کو 15,000 روپے کے عوض گزشتہ روز فروخت کر دیا۔ پولیس نے بچے کی ماں کی شکایت پر تحقیقات کی تو بظاہر یہ ثابت ہو گیا کہ بچے کو فروخت کیا گیا ہے۔ پولیس نے بچے کو خریدنے والے شخص اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کرا لیا۔ پولیس نے نومولود بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ بچہ مبینہ طور پر خریدنے والی عورت نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے بچہ خریدا نہیں ہے بلکہ گود لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کسی بھی بچے کو خریدنا یا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر گود لینا بھی جرم ہے۔
یہ تھے صحافی علی حسن۔ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سماجی کارکن جامی جانڈیو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کے واقعات کتنے عام ہیں۔
اب یہ تو ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن یہ آئے دن اخبارات میں اس قسم کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ واقعات اس طرح کی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اخراجات کے لیے یا مسائل کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ تو اس قسم کے جو واقعات مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے یا ایک طرح کا امپیریکل ایویڈنس ہے کہ ہمارے دیہی معاشرے میں، گو کہ اربن معاشرے میں بھی غربت بہت ہے، لیکن خصوصاً جو دیہی معاشرہ ہے وہاں غربت کا اسکیل اس نہج پہ جا چکا ہے کہ اب اس طرح کی خبریں آنا معمول بن گئی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت مجرمانہ غفلت ہے ہمارے اس نظام کی، اور اس میں وفاقی نظام حکومت بھی شامل ہے، صوبائی حکومت بھی شامل ہے، کہ ایک صوبہ جس کی معیشت اتنی اسٹیبل ہے ویسے اور جو پیداوار کے اعتبار سے اتنا امیر صوبہ ہے، اس کے جو عام لوگ ہیں وہ اتنی بدترین گورننس ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، وسائل کا ضیاع ہے اور غلط استعمال ہے وسائل کا، کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے مجبور ہیں.
تو کیا حکومت غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اقدامات لے رہی ہے کیا, یعنی کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟
اب میں آپ کو مثال دوں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ایجنڈا پر تو یہ بات نظر نہیں آتی کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات لے رہے ہوں. چلے پرویز مشرف تو ایک عامر تھے, ان سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ان کی ترجیحات اور تھیں, لیکن اس جو جمہوری سیٹ اپ ہے اس کو بحال ہوتے ہوئے بھی اب تقریباً آپ سمجھیں کہ 8 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور 8 سال یا 9 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا کسی صوبائی یا وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ اپنی پالیسیز بنائیں اور جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کا ایفیشنٹ استعمال ہو, اور کوئی مطلب ایک ہنگامی بنیادوں پر جو بڑے سیویئر مسائل ہیں, سنجیدہ مسائل ہیں جس میں غربت ہے, جس میں صحت کی سہولیات ہیں, پینے کا صاف پانی ہے, جس میں تعلیم کا شعبہ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, تو میں تو نہیں دیکھتا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری صوبائی سندھ کی حکومت ہو یا سندھ کی اسمبلی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو کہ اس بنیاد پر ان کی کوئی پالیسیز بننی ہو یا انہوں نے کوئی اس کو ہنگامی پر عمل کیا ہو اس پر کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو یا اس میں کمی کیسے آئے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کافی شدید غربت کا ذکر کیا اور جس قسم کے واقعات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس حد تک پہنچ جائیں, تو کیا اس معاملے کے حل کے لیے, اس غربت پر قابو پانے کے لیے کوئی نجی شعبے میں کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جائے؟
دیکھیں دنیا میں کہیں بھی عوام کے اندر غربت کے اسکیل کو کم کرنے میں سب سے بڑا جو فریق ہوتا ہے وہ تو حکومتیں ہوتی ہیں, کیونکہ انہیں کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور انہیں کے پاس ادارے ہوتے ہیں اور اتنا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. یہاں ہمارا صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر جو اب پاکستان میں جتنا کچھ بھی ہے اس کا ظاہر ہے کہ بڑا حصہ تو کراچی میں ہی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر بہت سینیکل ہے, ان کے ٹیبل پر تو یہ ایجنڈا کبھی میں دیکھا نہیں کہ وہاں کوئی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا تصور ہو, اور وہاں کوئی جس طرح دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں, کارپوریشنز ہوتی ہیں, بڑے بڑے پرائیویٹ صنعتیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنے ٹیکس کے پیسے عوام کے لیے ویلفیئر کے لیے دیتے ہیں, یہاں یہ ابھی تک کسی قسم کا ماڈل تو متعارف ہوا نہیں ہے.
یہ تھے مصنف اور سماجی کارکن جامی چانڈیو. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایسے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے جن میں کتوں نے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. سول ہسپتال کوئٹہ میں حکام نے اس پر تشویش اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے کیسز میں بجٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے متاثرہ افراد کے علاج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
گزشتہ سال کوئٹہ شہر میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی گئی تھی. اس مہم کے دوران سینکڑوں کتوں کو تلف کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ پھر نہ صرف آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے شہر کے اسپتالوں میں روزانہ زخمی افراد کی ایک بڑی تعداد کو لایا جا رہا ہے. اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیول اسپتال کوئٹہ کے سٹور انچارج عبد الرحمان کا کہنا ہے,
جو کتے ہیں وہ گلیوں میں, روڈوں, سڑکوں پہ رات کو سفر کرتے, پیدل چلتے والے بھی کاٹتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے گاڑی سے اترتے ہی ان کے اوپر دعوے بول دیتے ہیں, مطلب یہ سچویشن کنٹرول سے باہر.
اسپتال کے سٹور انچارج کے مطابق آوارہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے جس بڑی تعداد میں متاثر افراد کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں علاج کے لیے مطلوب انجیکشن انتہائی کم ہیں, جس کے باعث نہ صرف سیول اسپتال بلکہ کوئٹہ شہر کے دیگر اسپتالوں میں بھی لوگوں کو علاج کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
3500 کیسز ہم پر ایئر ڈیل کر رہے ہیں. اس طرح ایک ہاسپٹل نہیں, آپ کے ساتھ بڑے ہاسپٹل ہے, ان سب میں یہی مسئلہ چلتا ہے, اور کمپلین یہی رہتی ہے کہ مطلب یہاں پہ جو ہے نا ڈاگ باٹ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے.
سول اسپتال کے حکام کے مطابق اسپتال کے لیے کتوں کے کاٹنے سے متاثر افراد کے علاج کے لیے سالانہ بجٹ 17,25,000 روپے ہے. علاج کے لیے ہر متاثرہ فرد کو 5,000 روپے کے انجیکشن لگتے ہیں. حکام کے مطابق بڑھتی ہوئی مریضوں کی تعداد کے پیش نظر یہ بجٹ 6 مہینوں کے لیے بھی کافی نہیں. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اور بی بی سی کی اردو سروس اور ہندی سروس پاکستان اور بھارت کی آزادی کے 70 سال مکمل ہونے پر خصوصی پروگرامز پیش کرے گی. اس کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی اسد علی چودھری اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسد بتائیے.
خالد، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کو 70 برس ہو گئے ہیں، اور اس جو خصوصی پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں 1 اگست سے ان کا رول آؤٹ ہوگا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم ایک تو دیکھیں گے کہ 70 برسوں میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور نوجوان نسل کس طرح دیکھتی ہے، دوسرا یہ کہ ہم یاد کریں گے 1947 کے اس واقعے کو جب برصغیر ہندوستان کو تقسیم کیا گیا، اور ان لوگوں سے بھی بات کریں گے، ان سے یادیں پوچھیں گے جنہوں نے وہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس میں دو بڑے ایونٹس ہیں جن کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ جس میں ہم ایک پاکستانی اسکول کے بچوں کی انڈیا کے اسکول کے بچوں کے ساتھ بات کروائیں گے، جس میں دیکھیں گے کہ دونوں انڈیا اور پاکستان میں تاریخ کس طرح پڑھائی جاتی ہے۔
اچھا،
ایک یہ ہوگا، ایک ہوگا پوئٹری لنک اپ، جس میں ہم یہ دونوں طرف سے بچے جو شاعری کرتے ہیں اور ان کو موضوع دیا گیا ہے موونگ بیونڈ پارٹیشن، یعنی کہ بٹوارے سے آگے بڑھتے ہوئے،
جی
تو اس موضوع پہ وہ آپس میں بات بھی کریں گے، اور وہ فیس بک لائیو پر براہ راست نشر بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو اہم سیاسی رہنما ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے،
جی
جن میں ہم ان سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔
اسد، تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا، سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں، نواز الدین ایسی ہی دھنوں پر تھرکتے نظر آئیں گے، اور وہ بھی ٹائیگر شراف کے ساتھ، کیا کمال کا سین ہوگا۔ ویسے کمال تو اپنے سلو بھائی بھی کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، کوریوگرافر ریمو ڈیسوزا اپنی فلم ڈانسنگ ڈیڈ میں سلمان کو اپنے اشاروں پر نچانے والے ہیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو نچاتا ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ قاتل حسینہ شردھا کپور کے بھائی سدھانت کپور کے سب سے بڑے کرٹک کون ہیں، دیسی گرل پرینکا چوپڑا کو پردیس میں کام کرنا کیسا لگتا ہے، اور نواز الدین بتائیں گے اپنے خالی دنوں میں انہوں نے کیا کیا سیکھا۔
آپ کی پہچان آپ کے نام سے ہوتی ہے، ان کے بھائی کے نام سے۔
محمد علی روڈ کا لفڑا سلجھانے کے لیے دبئی سے کال آئے گا، تمہیں چلے گا۔
شکتی کپور کے صاحب زادے اور شردھا کپور کے بھائی سدھانت کپور ڈائریکشن سے اب ایکشن میں انٹری لے چکے ہیں، اور اپنے پاپا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈان بن کر بڑے پردے پر چھانے والے ہیں۔ تو فلم حسینہ پارکر میں آپ کے رول کے بارے میں آپ کے پاپا کا کیا خیال ہے؟
ہی از دا بگیسٹ کرٹک گھر پہ، سب سے مطلب پورے دنیا میں ہم دونوں کے لیے ایک ہی کرٹک ہے، وہ ہیں ہمارے پتا جی۔ ہماری ماں ہر چیز کے لیے ویری گڈ بولتی ہے، ڈیڈ ویری گڈ بولنا بہت مشکل ہے، بٹ آفٹر ہی سو دا ٹیزر ہی اونلی سیڈ ون تھنگ، ہٹ ہے۔ اٹس ویری ریئر ٹو فار ہم ٹو سے ہٹ ہے، بیکاز ہی از بین سو ایکسپیرینسڈ، یو نو۔ سو آئی گیس وی آر سیف وتھ آر ڈیڈز ججمنٹ آفٹر دا ٹیزر اینڈ دا ٹریلر۔
पापा याद रह गया ना, नाम याद रखने की जरूरत नहीं।
प्रियंका चोपड़ा, जिनके पास एक भी देसी फिल्म नहीं है, इस वक्त परदेश में कामयाबी के झंडे गा रही हैं। तो प्रियंका जी, परदेश में काम करना कितना मुश्किल होता है?
आसान नहीं होता किसी और देश में जाना और वहाँ काम करना, शुरुआत करना इमीडिएटली बिना किसी एंटाइटलमेंट के। और मैं कहीं पे भी जब जाती हूँ एंटाइटलमेंट लेकर नहीं जाती कि मैं सो एंड सो हूँ तो मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर दूसरे देश में गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ और कहूँ कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और मैं एक इंडियन एक्टर हूँ। मुश्किलें रही हैं, बट एज एन एक्टर, एज अ वुमन, मैंने हमेशा बात सिर्फ अपने अचीवमेंट्स की है, क्योंकि वो आसान होता है बात करना कि देखो ये करने के बाद मुझे इस मुशक्कत के बाद ये मिला, लेकिन अभी रिजल्ट आपके सामने है।
वैसे प्रियंका, आपने ये बात तो ठीक कही, मुशक्कत या हार्ड वर्क के बगैर कामयाबी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यकीन ना हो तो नवाजुद्दीन से पूछ ले।
मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है।
जिन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि तुम एक्टर बनोगे, तो देखें आज वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। वैसे नवाज भाई, खाली दिनों का आपका तजुर्बा कैसा था?
मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चीज का है कि मेरे पास तब कोई काम नहीं था, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो उस दौरान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, रियल लोगों के बीच में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, जिनके मैं शीशों के घरों में बैठ के नहीं कभी ये सोचा मैंने कि मैं अब सारे कैरेक्टर्स कर लूँ।
वो हैं जिन्होंने बैंड बाजा बारात के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी और मचा दी थी धूम। फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया और लिया अवार्ड। 2010 में यशराज फिल्म्स के साथ फिल्म बैंडबाजा बारात में डेब्यू करने वाले रणवीर सिंह इतने छोटे अरसे में बॉलीवुड के कामयाब हीरोज में शुमार होने लगे। बैंड बाजा बारात के बाद आई रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, ये फिल्म भी कामयाब रही। तो धड़ाधड़ कामयाब फिल्में देने वाले रणवीर का आइडियल हीरो कौन है?
अनिल कपूर की फिल्म, गोविंदा जी की फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म, फिर द तीन खान आए, फिर अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट। मेरे लिए ये सारे जो नाम मैंने लिए मेरे सारे आइडल्स हैं, तो मैं उनके बीच में नहीं कह सकता। ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इज मिस्टर बच्चन।
रणवीर की अगली फिल्म संजय लीला भंसाली की फिल्म थी गोलियों की रासलीला प्रेम लीला, जो रोमियो जूलियट की कहानी पर मबनी थी। फिल्म में उनके साथ थी दीपिका पादुकोण।
राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करें ये धमाल देखो, हर दिल को तुम संभाल देखो।
फिल्म में ना सिर्फ 200 करोड़ का बिजनेस किया, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री के खानों के साथ कंपेयर किया जाने लगा।
वो 20 साल से उस मुकाम पर उस तख्ते पर बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं। जब भी जैसे मैं बिग बॉस में गया था सलमान सर से मिलने, मैं जब भी शाहरुख सर से मिलता हूँ, आमिर सर से मिलता हूँ, वो लेवल एक अलग ही लेवल है। वो हम तो ये हाथी और चीटी वाला कंपैरिजन हो गया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो महारथी हैं, इंडस्ट्री को चलाते हैं।
तो 2014 में अली अब्बास जफर ने फिल्म गुंडे बनाई, जिसमें अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ रणवीर सिंह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर चमकने लगे। में फिल्म दिल धड़कने दो ने भी अच्छा बिजनेस किया।
लोग क्या कहेंगे, छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने।
इसके बाद फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर ने बाजीराव और दीपिका ने उनकी मस्तानी का किरदार निभाया, जबरदस्त कामयाब रही।
तो एट एवरी लेवल ये मुश्किल फिल्म थी। वक्त जितना लगा उसमें 3 फिल्में बन जाती हैं, एफर्ट जितना लगा उसमें 10 फिल्में लग जाती हैं। तो 10 फिल्मों का काम इसे एक फिल्म में निकला।
नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
न सिर्फ कमर्शियली हिट रही, बल्कि इस फिल्म में रणवीर की अदाकारी की भी जमकर तारीफ हुई, और साथ ही दीपिका और उनके अफेयर के चर्चे भी शुरू हुए। तो ये बात कहाँ तक सच है?
मैं नहीं कमेंट करना चाहता इस पे, मैं थक गया हूँ बात कर करके। सब यही पूछते हैं और मैं काफी थक गया हूँ, तो मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट।
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने।
आजकल रणवीर फिल्म पद्मावती की शूटिंग में मसरूफ है। और अब चलते चलते नजर डालते हैं इस हफ्ते की फिल्मों पर। इस हफ्ते 2 फिल्में आई हैं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का।
लिपस्टिक मत लगाओ, अफेयर हो जाए। जीन्स मत पहनो, स्कैंडल हो जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क दी अथॉरिटीज कि ऐसा क्या हो जाएगा। हमारी आजादी से आप इतना डरते क्यों हैं?
और टाइगर श्रॉफ की मुन्ना माइकल।
मुन्ना माइकल नाम है मेरा। बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी ने दोनों फिल्में देख ली हैं। तो अर्णब, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का काफी तनाजे के बाद रिलीज हुई है, तो कैसी रही फिल्म?
फिल्म 4 औरतों की कहानी है। वैसे तो चारों एक साधारण जिंदगी बसर कर रही हैं, पर डीप डाउन उनकी इच्छाएं भी हैं जिसका कि किसी को इल्म नहीं है। बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है, कहीं कहीं कॉमिक अंदाज से भी कही गई है बहुत सीरियस बातें, और एक्टिंग तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि बहुत दिनों बाद जो पूरी कास्ट है उसकी एक्सीलेंट एक्टिंग है। मैं लिपस्टिक अंडर द बुर्का को 5 में से 4 दे रहा हूँ।
मुन्ना माइकल के बारे में क्या कहेंगे?
मुन्ना माइकल, जैसा कि हमने प्रोमोस में देखा है कि टाइगर श्रॉफ की कहानी है, और टाइगर श्रॉफ और कुछ करे ना करे कि जबरदस्त बॉडी है और बहुत अच्छा डांस मूव्स हैं उनके। पूरी फिल्म डांस को लेकर है। नवाजुद्दीन तो हर बार एक सरप्राइज लेके आते हैं हमारे लिए। कॉमेडी का जो अंदाज है बिल्कुल अलग किस्म का है। टाइगर श्रॉफ तो बहुत मानते हैं माइकल जैक्सन को, और उसको ध्यान में रख के ही स्क्रिप्ट लिखी गई, जिससे कहीं ना कहीं वो माइकल जैक्सन को कॉपी करे और डांस प्रदर्शन करे।
टू रनिंग चल रहा है, डांस में पीछे हूँ, रनिंग में नेशनल चैंपियन तक बॉल ठोक दूं। एक आदमी है, उसे 30 दिन में फर्स्ट क्लास डांसर बना दे।
कौन है वो?
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते नई नई मजेदार खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इसी प्रोग्राम को दोबारा सुने bbcurdu.com पर। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और इसके साथ बस अब इतना ही वक्त रह गया है कि यहाँ आपको बताता चलूँ कि ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com का रुख करते रहिए। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरू, प्रोड्यूसर थे असद अली चौधरी। मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। آخر میں نازش ظفر سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ہلمند صوبے میں امریکی جہازوں کی ایک کارروائی میں غلطی سے 16 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ امریکی جہاز نیٹو مشن کا حصہ تھے جو طالبان کے خلاف لڑائی میں افغان فوج کی مدد کر رہے تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ کے بیٹے جمعرات کے روز ہلمند میں ایک افغان فوجی اڈے پر خودکش حملہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس میں اصرار کیا ہے کہ انہیں معافی دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ ان کی یہ ٹویٹس ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اپنے یا اپنے خاندان کے افراد کی روس سے ساز باز ثابت ہونے کی صورت میں معافی دینے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔